بسم اللہ اولہ و آخرہ، انشاءاللہ یہ چوتھا رکوع کا آغاز ہو رہا ہے. آیت نمبر ہے 29 اور قانون قتال نمبر 5 یہاں بیان ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی اختیار کرو اللہ کی تو وہ بنا دے گا تمہارے لیے فرقان. فرقان کہتے ہیں حق اور باطل میں تمیز کا ذریعہ، صحیح اور غلط کو پہچاننے کا ذریعہ. ویکفر عنکم سیئاتکم، اور وہ اللہ دور فرما دے گا تم سے تمہاری سیاہ کاریوں کو. ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دے گا. یہ سارے تقوی کی برکات ہیں، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے عظیم فضل والا ہے. آگے مشرکین مکہ کے ناپاک ارادوں کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یاد کرو جبکہ سازشیں کر رہے تھے آپ کے خلاف جو ہے کفار. لِيُثْبِتُوكَ، کہ وہ آپ کو قید کر دیں. او یقتلوک، یا آپ کو قتل کر دیں. او یخرجوک، یا آپ کو نکال دیں وطن سے. تو اصل میں دار الندوہ میں مشرکین مکہ بیٹھتے تھے، اور خصوصاً جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو جب تک ابو طالب موجود تھے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر جو ہے وہ ان کی سپورٹ رہی، لیکن ان کے انتقال کے بعد جو ہے ابو لہب پھر سردار بنا بنو ہاشم کا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ کھینچ لیا. اور دار الندوہ، یہ جو مشرکین مکہ کا آپ کہہ لیں پارلیمنٹ ہاؤس تھا، وہاں پھر جو ہے وہ مشورے شروع ہو گئے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ختم کیا جائے. تو اس پر ابو جہل نے پھر ایک ترکیب سوچی، اور اس نے کہا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان کو منتخب کرنا، اور یہ سارے نوجوان مل کر ایک ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں. اس طرح بنو ہاشم کس کس قبیلے سے لڑیں گے؟ اب سارے قبیلوں سے تو لڑنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا. تو اس تجویز کو سب نے پسند کیا. فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور وہ سازشیں کر رہے تھے، اللہ ان کی سازش کا جواب دینے والا تھا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور پھر اللہ نے وہ تدبیر فرمائی. اور یہاں تک سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے، آپ کو ہجرت کا حکم آ گیا تھا، اور چاروں طرف آپ کے مکان کو ان نوجوانوں نے گھیر لیا تھا. ان کا ارادہ تھا کہ جیسے ہی آپ کا جو معمول تھا تہجد میں جاگنے کا، اور پھر آپ اکثر تو خانہ کعبہ تشریف لے جاتے تھے، تو یہی ارادہ تھا کہ جیسے ہی آپ خانہ کعبہ کے لیے نکلیں گے سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل آئے، لیکن ان کی آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکیں. اس لیے کہا گیا کہ وہ سازش کرنے والے تھے، اور اللہ ان کی سازش کا جواب دینے والا تھا. اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے، اللہ کی تدبیر جو ہے اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ تو فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں، قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا. لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام کہہ سکتے ہیں. یہ بہت بڑی ان کی زیادتی تھی. اور آپ کہیں کہ اس میں پیش تھا نظر بن حارث، یہ ایک مشرک کافر تھا، اور اسے اپنی زبان دانی پر بڑا ناز تھا. اس نے کہا میں بھی اس طرح کی بات کہہ سکتا ہوں، اور ساتھ ہی قرآن کے بارے میں کہنے لگا ان ھذا الا اساطیر الاولین، اور یہ نہیں ہے مگر پہلوں کی کہانی، یہ تو تورات زبور میں کہانی آئی ہیں، وہی جو ہے انہوں نے سنا دی ہے. فرمایا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، اور یاد کرو جبکہ انہوں نے کہا کہ اللہ اگر یہی اسلام سچا دین ہے اور یہ تیری طرف سے ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو پھر برسا ہم پر پتھروں کی بارش آسمان سے، اَوْئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، یا لے ہم پر دردناک عذاب. ایسے ڈھیٹ لوگ تھے. تو نظر بن حارث اور اس طرح کے لوگ، وہ کہتے تھے کہ اگر یہ واقعی قرآن اللہ کا کلام ہے، اسلام واقعی دین حق ہے، تو اللہ ہم پر آسمان سے عذاب بھیج، کیونکہ ہم تو ماننے والے نہیں ہیں، ڈٹائی ہے ان کی. تو اس پر جو ہے معنی عذاب اسباب بیان ہو رہے ہیں کہ تم تو مستحق ہو عذاب کے، اور کچھ وہ نہیں کہ اللہ ابھی نازل کر دے اپنا عذاب، لیکن اللہ دو وجوہات کی بنا پر عذاب نازل نہیں فرما رہا. تو وہ یہاں ذکر فرمایا گیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اور نہیں تھا اللہ کے لیے ایسا کہ وہ عذاب دیتا انہیں، وَأَنْتَ فِيهِمْ، جبکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے درمیان. ایک تو یہ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے جو ہے تم پر عذاب اس لیے نہیں بھیجا جا رہا. اور فرمایا وما کان اللہ معذبہم, اور نہیں اللہ کے لیے یہ کہ وہ عذاب دے انہیں, وہم یستغفرون, جبکہ وہ استغفار کر رہے تھے. تو یہ مشرکین کے لیے آتا ہے یہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور ساتھ ہی کہتے ہیں غفرانک اللہم غفرانک اللہم, کہ اللہ بخش دے ہمیں اللہ بخش دے ہمیں. تو اللہ تعالیٰ یہ دو وجوہات بتا رہے ہیں کہ اللہ نے عذاب نہیں بھیجا, ورنہ تم مستحق ہو چکے تھے عذاب. اب آگے بیان ہو رہے ہیں کہ تمہارے جرائم کیا ہیں جن کی وجہ سے تم مستحق ہو عذاب کے, عذاب کے اسباب بیان ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گریبانوں میں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ اسباب بنتے ہیں کل بھی عذاب کے اور آج بھی یہ عذاب کے اسباب بن سکتے ہیں. فرمایا وما لہم اللہ یعذبہم اللہ, اور کیا وجہ ہے ان کے لیے کہ عذاب نہ دے انہیں اللہ, وہم یصدون عن المسجد الحرام, نمبر ایک, حالانکہ وہ روکتے ہیں رکتے ہیں مسجد حرام سے, وما کانوا اولیاء, اور نہیں ہیں وہ اس کے مختار, کوئی وہ ولی نہیں بنا دیے گئے, ولایت انہیں نہیں دے دی گئی حرمین کی, اور وہ اللہ کے گھر سے روکتے ہیں لوگوں کو, خود بھی روکتے ہیں. فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون, اور اس کا حق تو انہی کو ہے جو متقی لوگ ہیں. والی کون ہوں گے اللہ کی مساجد کے اور خانہ کعبہ کے؟ جو متقی ہیں. ولکن اکثرہم لا یعلمون, لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے. اب دوسری وجہ آ رہی ہے کہ وہ عذاب کے مستحق ہیں. وما کان صلاتہم عند البیت, اور نہیں ان کی نماز جو ہے اللہ کے اس گھر کے پاس, الا مکاء و تصدیا, مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا, یہی رہ گیا ہے عبادت, یہی ڈھنگ ہے عبادت کا. اس طرح فرمایا وذوق العذاب, اور بس چکھو عذاب, بما کنتم تکفرون, بسبب اس کے جو تم انکار کرتے ہو. پھر تیسرا ان کا جرم آ رہا ہے, ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, ينفقون اموالهم, وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال, لیصدوا عن سبیل اللہ, کہ وہ روکے لوگوں کو اللہ کی راہ سے. مال تو اس لیے دینا لگانا چاہیے تھا کہ قریب کرو اللہ سے, لیکن یہ مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو اللہ سے روکنے کے لیے. فسینفقونہا, پس ان قریب وہ خرچ کریں گے, ثم تکون علیہم حسرا, اور پھر وہ ہو جائے گا مال ان کے لیے حسرت کا سبب, ثم یغلبون, اور پھر وہ مغلوب کر دیے جائیں گے. یہ سارا جو ہے پیشن گوئیاں ہیں جو جوں کی توں ثابت ہوئی. یہ مال خرچ کر رہے تھے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے, اسلام کو مٹانے کے لیے. بدر میں بھی بہت سرمایہ خرچ کیا, احد میں بھی بڑا سرمایہ لگایا, پھر پورا ہی عرب آ گیا اسلام کو مٹانے کے لیے. کتنے پیسے لگے ہوں گے, کتنا مال خرچ کیا ہوگا, لیکن وہ سب بیکار رہا اور یہ سب شکست کھا گئے. تو فرمایا والذین کفروا الى جہنم یحشرون, اور وہ لوگ جو کافر ہیں وہ سب کے سب جہنم میں جمع کیے جائیں گے. اب کیوں جمع کیے جائیں گے وہ سب, اس کا بھی بیان ہو رہا ہے, لیمیز اللہ الخبیث من الطیب, تاکہ الگ کر دے اللہ خبیث کو پاک سے, ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض, اور رکھ دے ناپاک کو اس کے بعض کو بعض پر, فیرکمہ جمیع, پھر ڈھیر لگا دے ان سب کا, فیجعلہ فی جہنم, اور پھر ڈال دے ان سب کو جہنم میں, بالکل اس طرح جیسے گند کو اور کوڑے کرکٹ کو پہلے سب جگہ سے جمع کر کے ایک جگہ ڈھیر لگایا جاتا ہے, پھر اس پر آگ لگا دی جاتی ہے. تو یہی انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ خبیث اور کو طیب سے پاک سے علیحدہ کر دیں گے. ہر علاقے ہر جگہ کے جو اللہ کو ماننے والے نیکوکار علیحدہ ہو جائیں گے, اللہ کو نہ ماننے والے بدکار علیحدہ ہو جائیں گے, ان سب کو جمع کر کے پھر واصل جہنم کیا جائے گا, ایک ساتھ جو ہے جہنم میں چھونک دیا جائے گا. تو فرمایا اولئک هم الخاسرون, اور یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے. ترغیب دلائی جا رہی ہے, ابھی وقت ہے اصلاح کر لو. قل للذین کفروا, اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا, این ینتہوا, اگر وہ باز آ جائیں, یغفر لہم ما قد سلف, تو اللہ تو بخش دیا جائے گا جو کچھ انہوں نے پہلے کیا, وہیں یعودوا, اور اگر انہوں نے اعادہ کیا, فقد مضت سنت الاولین, تو گزر چکی اللہ کی سنت پہلے لوگوں پہ. جو بھی جرائم کا اعادہ کرتا ہے تو اللہ بھی اپنی سزا کا اعادہ فرماتے ہیں, جو معافی مانگ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرماتے ہیں. تو یہ اللہ کی قدیم سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی. اب آگے بیان ہو رہا ہے کہ یہ قتال کا مقصد کیا ہے, محض جنگ کرنا ہے یا زمین پر قبضہ کرنا ہے یا مال غنیمت سمیٹنا ہے, کیوں قتال کیا جائے؟ تو قتال کا مقصد بیان ہو رہا ہے, وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ, اور لڑتے رہو ان سے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. فتنہ کہتے ہیں جب باطل کا غلبہ ہو جس میں حق پر عمل کرنا جان جھوکوں میں ڈالنا، فتنہ ویسے بھی آزمائش امتحان کو کہتے ہیں، جب باطل کا غلبہ ہوتا ہے تو حق پر چلنا وہ ایک بہت بڑا امتحان آزمائش بن جاتا ہے، جیسے صحابہ کے لیے مکہ میں تھا، یعنی نماز پڑھنا مشکل تھا، قتل کر دیتے تھے، ٹارچر دیتے تھے، مارتے پیٹتے تھے جب انہیں پتہ چلتا تھا یہ آدمی مسلمان ہو گیا۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ قتال کب تک قائم رہے گا؟ جب تک کہ فتنہ فروع نہیں ہو جاتا۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور نظام کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، بس اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو بے شک اللہ ان کاموں کو جو کر رہے ہیں خوب دیکھنے والا ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیں، صرف ذاتی عبادات، صرف مسجد جا کر نماز ادا کر لینا، روزے رکھ لینا، زکوٰۃ دے دینا، حج کر دینا، یہ کافی نہیں، دین کا نظام چاہیے۔ اس لیے یہاں حکم دیا جا رہا ہے ان سے لڑو جب تک کہ دین یعنی نظام کل کا کل اللہ کے لیے نہ ہو جائے۔ تو یہ ہم تو مسجد میں اللہ کو بڑا کہتے ہیں، باقی کہیں اللہ کی بڑائی ہے نہیں، تو اصل میں ہر جگہ اللہ کو بڑا ہونا چاہیے، ہمارے گھروں میں بھی، ہماری پارلیمنٹ میں بھی، ہمارے ملک میں بھی۔ ہمارے قانون اس وقت اللہ کی مرضی کے مطابق ہو ہی نہیں رہا، ہماری عدالتیں نہ قرآن کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں نہ سنت کے مطابق، وہ تو انگریز کے قانون کے مطابق فیصلے کر رہی ہیں، تو ایسے کہاں نجات حاصل ہوگی۔ تو یہاں حکم ہے کہ لڑو جب تک کہ اللہ کا نظام غالب نہ ہو جائے۔ آگے مومنین کے لیے تسلی ہے، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ روگردانی کریں، فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، تو جان لو اللہ ہی تمہارا مولا ہے، نعم المولا ونعم النصیر، وہ کیا ہی اچھا مولا ہے اور کیا ہی عمدہ مددگار ہے۔ اب آگے پھر بیان ہو رہا ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم کس طرح ہوگی۔ پہلی آیت میں تو کہہ دیا سب اللہ کے لیے، تم اپنا خیال کرو، اپنے آپس کے معاملات صحیح کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ اب مال غنیمت کیسے تقسیم ہوگا۔ وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جان لو کہ جو بھی کچھ تمہیں، جو چیز بھی مال غنیمت کے طور پر حاصل ہو، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، تو اللہ کے لیے اس کا پانچواں حصہ ہے اور رسول کے لیے، تو جتنا بھی مال غنیمت ہوگا اس کا ون بائی ففتھ یعنی ایک بٹا پانچ حصہ وہ اللہ اس کے رسول کے لیے۔ اب فور بائی ففتھ جو بچ گیا، چار بٹا پانچ حصہ یہ جو مجاہدین ہیں ان میں تقسیم ہو جائے گا، لیکن ایک حصہ ملے گا جو اکیلا آیا پیدل آیا، اور دگنا حصہ ملے گا جو اپنے ساتھ سواری بھی لایا، اونٹ یا گھوڑا، کیونکہ جس طرح جنگ میں انسان زخمی ہوتے ہیں، انسان مارے جاتے ہیں، اسی طرح یہ جانور بھی زخمی ہوتے ہیں، ان کا نقصان ہوتا ہے، وہ بھی مارے جاتے ہیں، تو جو خود بھی آیا اپنے ساتھ سواری بھی لایا اسے دوہرا ملے گا۔ تو فرمایا اب اسی طرح جو اللہ رسول کے لیے ون ففتھ حصہ رکھا گیا اس کے بھی پانچ حصے کیے جائیں گے۔ فرمایا ولیزل قربا، اور ایک حصہ ہوگا قرابت داروں کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے انہیں۔ اور فرمایا ول یتامہ، اور پھر اس میں سے کچھ ملے گا یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کو۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، وما انزلنا علی عبدنا، اور اس پر جو نازل کیا اللہ نے اپنے بندے پر، بعضوں نے مراد لیا قرآن، بعضوں نے مراد لیے فرشتے جو اس موقع پر اللہ نے نازل فرمائے تھے، یوم الفرقان یعنی حق اور باطل کے دن، یوم التقل جمان جس دن آمنے سامنے ہوئے تھے دو گروہ، دو لشکر، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ان انتم بالعدوۃ الدنیا۔ اب یہ منظر کھینچا جا رہا ہے جو میدان بدر ہے، اس میں ایک کنارے پر مسلمان تھے، یہ کنارہ تھا مدینہ سے قریب، اور قریش کا لشکر دوسرے کنارے پر تھا، یہ مدینہ سے دور کنارہ تھا، اور یہ دونوں اوپر کی طرف تھے۔ اب یہ جو اگر آپ نقشہ دیکھیں اور اس علاقے کو دیکھیں تو یہ علاقہ، یہ زمین جو ہے اس طرح ڈھلان کی طرف نیچے جا رہی ہے سمندر تک، تو سمندر تک ایک ڈھلان ہے، تو نیچے ڈھلان سے تین میل دور گزر رہا تھا وہ قافلہ، تجارتی قافلہ ابو سفیان کی سرکردگی میں، تو دو لشکر آمنے سامنے اوپر لڑے، ایک دوسرے کے باہم مقابل کھڑے ہوئے، اور پھر نیچے تین میل کے فاصلے سے ابو سفیان کا لشکر جو ہے وہ شام سے مکہ کی طرف رواں دواں ہے۔ اس کا منظر اللہ تعالیٰ کھینچ رہے ہیں، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب کہ تم تھے قریبی کنارے پر مدینہ سے قریب میدان بدر میں، وہم بالعدوۃ القصوی، اور وہ قریش مکہ کا لشکر وہ دوسرے دور کے کنارے پر تھا جو مدینہ سے دور ہے، مکہ سے قریب ہے، والرکب اسفل منکم، اور قافلہ نیچے کی طرف جو ہے وہ گزر رہا تھا تم سے تین میل دور سے، ولو ولو تواعدتم اور اگر تم باہم وعدہ کرتے لاختلفتم فی المیعاد تو نہیں خلاف کرتے یعنی پھر تم نہیں کرتے لڑائی اور خلاف کرتے وعدے کا یعنی اگر تم آپس میں طے کر کے لڑتے تو آج شاید لڑائی نہیں ہوتی یہ مفہوم ہے تو فرمایا ولکن اور لیکن لیغزی اللہ امرہ لیکن طے فرما دیا تھا اللہ نے یہ معاملہ کان مفعولا اور یہ ہو کر رہنا تھا لیہلک من ہلک عن بینہ تاکہ ہلاک ہو جسے ہلاک ہونا ہے دلیل پر وَيَحْيَا مَنْ حَيَّا أَمْ بَيَّنَا اور زندہ رہے جسے زندہ رہنا دلیل پر یعنی اچھی طرح واضح ہو جائے اللہ کس کے ساتھ ہے کون حق پر ہے کون باطل پر ہے اور پھر یہ جان کر جسے باطل ہی کا ساتھ دینا وہ پھر باطل کا ساتھ دے اور جسے حق کو دیکھ کر حق کا ساتھ دینا تو وہ پھر حق کا ساتھ دے حق اور باطل اچھی طرح واضح ہو جائے یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بدر کا مارکہ اس لیے تھا اسی لیے بدر کے دن کو یوم الفرقان بھی کہتے ہیں حق اور باطل میں تمیز کا دن اس دن پتہ چل گیا کہ اللہ کس کے ساتھ ہے اللہ کس کے خلاف ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے سب کچھ دیکھنے والے ہیں پھر ایک معاملہ یہ بھی ہوا کہ خواب میں اللہ تعالیٰ نے دکھایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ جو قریش مکہ کا لشکر ہے یہ بڑی تھوڑے سے تعداد چند لوگ ہیں تو اس کی توجہ جو ہے وہ مفسرین نے کی ہے فرمایا وَإِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا جبکہ دکھا رہا تھا اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کافروں کو تھوڑا بعض لوگوں نے مراد لی ہے کہ اشارہ ہے کہ وہ مغلوب ہو جائیں گے مسلمانوں تم ان سے خوف زدہ نہ ہو ان کی بڑی تعداد بھی گویا کم تعداد ہے کہ آرام سے شکست کھا جائیں گے بعض مفسرین نے لیا ہے کہ ان میں ان لوگوں کو نہیں دکھایا گیا جو بعد میں ایمان لے آئے تو یعنی وہ لوگ ان میں سے بہت سارے ایسے تھے جو بعد میں ایمان لے آئے اور کفار کے ساتھ نہ رہے اور تھوڑے ہی کافر جو ہے وہ رہ گئے تو فرمایا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا اللہ تعالیٰ حکمت بتا رہے ہیں کہ کیوں تھوڑا دکھایا گیا اور اگر وہ اللہ دکھاتا ان کفار کو زیادہ لَفَشِلْتُمْ تو اے مسلمانوں تم ہمت ہار دیتے وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ اور تم پھر باہم جھگڑتے اس معاملے میں تم میں سے پھر اکثریت کہتی کہ ہمیں قافلے کی طرف جانا چاہیے لشکر کی طرف نہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمْ اور لیکن اللہ نے جو ہے اس سے بچا لیا انہو علیم بذات صدور بے شک وہ اللہ خوب جانتا ہے اس تینوں کے رازوں کو بھی وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ اور جبکہ وہ اللہ دکھا رہا تھا تمہیں ان مخالفوں کو اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ جبکہ تم باہم مقابل ہوئے تھے تمہاری نظروں میں قلیلہ تھوڑے سے وَيُقَلِّكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ اور تمہیں وہ اللہ تھوڑا دکھا رہا تھا ان کی نظروں میں تو مسلمان جب کفار کو دیکھ رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا تھوڑے سے لوگ ہیں کفار جب مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے تو انہیں لگ رہا تھا یہ تھوڑے سے ہیں لیغزی اللہ امرہ تاکہ پورا کر دے اللہ معاملہ تاکہ دونوں ہی بھڑ جائیں دونوں ایک دوسرے کو کم سمجھ رہے ہیں کہ ہم زیادہ یہ کم ہیں تاکہ لڑائی ہو ہی جائے کانا مفعولا فرمایا کہ یہ تو کام ہو کر ہی رہنا تھا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اللہ کی طرف لوٹائے جانے ہیں سارے معاملات آگے پھر آداب قتال ستہ آ رہے ہیں جنگ چھڑ جائے تو پھر چھ کاموں کا حکم دیا جا رہا ہے اور ویسے جو ترتیب سے ہم احکام قتال دیکھ رہے ہیں تو چھٹا حکم آ رہا ہے قتال سے متعلق یا ایھا الذین آمنوا فرمایا لوگوں جو ایمان لائے ہو اذا لقیتم فئہ جب تم مقابل ہو کسی گروہ کے فثبتوا تو نمبر ایک ڈٹے رہو میدان چھوڑ کر نہیں ادھر ادھر ہونا ڈٹ جاؤ جم جاؤ لڑو اب نمبر دو واذکروا اللہ کثیرا اور یاد کرو اللہ کو کثرت سے لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو سکو نمبر تین واطیعوا اللہ و رسولہ اور فرمانبرداری کرو اللہ اس کے رسول کی اور نمبر چار ولا تنازعوا فتفشلوا آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ جو ہے بزدل ہو جاؤ گے وتذهب ريحكم اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی تمہارا روب جاتا رہے گا اور نمبر پانچ واصبروا اور صبر کرو ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور نمبر چھ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو نکلے تھے اپنے گھروں سے بتروا رعاء الناس یعنی اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے یعنی قریش مکہ کی طرف اشارہ ہے بڑے تکبر کے ساتھ اور دکھاوا کرتے ہوئے نکلے تھے وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور وہ لوگوں کو روکتے تھے اور رکتے تھے خود بھی اللہ کے راستے سے وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيط اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے گھیرے ہوئے تو چھ باتوں کا حکم دیا جا رہا ہے نمبر ایک جب جنگ چھڑ جائے تو میدان چھوڑ کر نہیں بھاگنا ڈٹے رہو وہاں پر نمبر دو اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ 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 کا ذکر ہونا چاہیے۔ پھر لڑ کس کے رہے ہو؟ جس کے لیے لڑ رہے ہو اس سے تعلق بھی تو ہونا چاہیے۔ اسی طرح تیسرا یہ کہ اللہ اس کے رسول کی کا حکم مانو۔ جنگ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ من چاہا جو مرضی کرو، نہ ظلم کی اجازت ہے، نہ بچوں کو، عورتوں، بوڑھوں کو قتل کی اجازت ہے، نہ املاک کو جلانے اور برباد کرنے کی اجازت ہے، ابھی بھی اللہ اس کے رسول کا حکم ماننا۔ اسی طرح نمبر چار، آپس میں نہ جھگڑو، جو امیر مقرر ہوا ہے، جو کمانڈر مقرر ہوا ہے، اس کی بات مانو۔ اور نمبر پانچ، صبر کرو، زخمی بھی ہوتا ہے آدمی، اور بھی مشکلات میں آتا ہے، پانی کی بھی دقت ہوتی ہے، کھانے کا بھی موقع نہیں ہوتا، تو پھر صبر کرو یہ جو مصائب آ رہے ہیں۔ اور چھٹی بات جو ہے اخلاص نیت کی بات، کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اترانے کے لیے جو ہے ان غلط مقاصد کے لیے یہ کام نہ کرو، تو بہت اونچا معاملہ ہے اللہ کی راہ میں لڑنے کا۔ بخاری اور مسلم میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دشمن سے مقابلے کی تمنا مت کرو، اگر مٹبھیڑ ہو جائے تو پوری ثابت قدمی سے مقابلہ کرو، اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے۔ شیطان کی جو ہے وہ دھوکہ دہی کا ذکر آ رہا ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ کے ساتھ شیطان خود شریک تھا، وہ انسانی شکل میں موجود تھا، اور سراقہ بن مالک جو بنو مدلج کا سردار تھا اس کی شکل میں جو ہے موجود تھا۔ تو فرمایا، وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور مزین کر دیا ہے ان مشرکین کفار کے لیے شیطان نے ان کے برے اعمال کو۔ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور وہ شیطان کہنے لگا، آج کوئی غالب نہیں آ سکتا تم پر لوگوں میں سے۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، تمہارا مددگار ہوں۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَيْنِ، پھر جب آمنے سامنے ہو گئے دونوں لشکر، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تو وہ الٹے پاؤں بھاگا میدان چھوڑ کر، ابو جہل نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا اس کا، اس چھڑا کر بھاگا۔ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ، اور کہنے لگا کہ میں اعلان برات کرتا ہوں تم سے۔ اِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ، جب پوچھا بھائی کیوں جا رہے ہو میدان جنگ سے، ابھی تک تم بہت کچھ کہہ رہے تھے، لوگ تو ظاہر ہے سرداری سمجھ رہے ہوں گے اسے، سراقہ بن مالک، لیکن روایات میں آتا ہے اصل میں شیطان تھا وہ۔ اس نے کہا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، یعنی میں فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اب شامت آئی کیا آئی، اور اس لیے میں بھاگ رہا ہوں میدان سے، تمہیں تو نظر نہیں آ رہا لیکن میں دیکھ رہا ہوں کیا ہو رہا ہے۔ انی اخاف اللہ، میں ڈرتا ہوں اللہ سے، بہت سخت سزا دیتا ہے اللہ۔ اور کہنے لگا، واللہ شدید العقاب، اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ آگے مادہ پرستوں کی جو ہے، دین پرستوں کے بارے میں جو عموماً رائے ہوتی ہے اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اذ یقول المنافقون، جب کہ کہہ رہے تھے منافق مدینہ میں، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں ہے مرض، غر رہا اولائی دینہم، کہ بڑا دھوکہ دیا ان مسلمانوں کو ان کو دین نے، عجیب لوگ ہیں، نہتے چلے گئے اتنے بڑے دشمن سے لڑنے، تو عجیب، پتہ نہیں کیا ان کے ذہن پر سوار ہو گیا ہے یہ مذہب۔ اور جیسے آج کل کے زمانے میں جو اچھے مسلمانوں انہیں کہتے ہیں مذہبی جنونی اور ایکسٹریمسٹ فنڈامنٹلسٹ، تو یہی انداز، یہ دنیا دار ہمیشہ یہی کہتے ہیں، کیونکہ دنیا داروں کو فکر اپنی دکان کی ہوتی ہے، اپنی نوکری کی ہوتی ہے، اپنے آرام اور تفریح کی ہوتی ہے، اور وہ جب دین داروں کو دیکھتے ہیں کہ انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، نہ اپنی دکان کی اور نہ اپنی تفریح کی، نہ اپنی صحت کی، نہ اپنے باقی جو ہے دنیا کی چیزوں کی، اور یہ لگے ہوئے ہیں دین میں، تو کہتے ہیں تو جنونی ہے۔ تو یہی کام جو ہے وہ کر رہے تھے مدینہ کے منافق۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور فرمایا، اور جو کوئی بھروسہ کرے، توکل کرے اللہ پر، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو اللہ زبردست ہیں، کمال حکمت والے۔ انجام برصغیر بیان ہو رہا ہے، فرمایا، وَلَوْ تَرَى، اور کاش کہ آپ دیکھیں، اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، جبکہ جان قبض کرتے ہیں ان کی جنہوں نے کفر کیا فرشتے، يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، تو وہ مارتے ہیں ان کے منہوں پر، ان کے پیٹھوں پر، وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کہتے ہیں کہ چکھو اب آگ کا جلا دینے والا عذاب۔ یہ گویا ان کا انجام اخروی ہے۔ عذاب کا سبب کیا ہے؟ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، اور یہ بدلہ ہے ان جرموں کا جو آگے بھیجا تمہارے ہاتھوں نے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ نہیں ہے ظلم کرنے والا اپنے بندوں پر۔ ان کی مثال بیان کی جا رہی ہے، کداب آل فرعون، ان کا طریقہ، ان کے حالات بھی ایسے ہی ہیں مشرکین مکہ کے جیسا کہ معاملہ تھا آل فرعون کا۔ والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے، یہ ساری نافرمان قومیں ایک ہی جیسی ہیں، یہ رسول کی بات نہیں مانتی، اللہ کے احکامات نہیں سنتی، یہ اپنے کفر میں اپنے جرائم میں اڑی رہتی ہیں، چاہے وہ قوم نوح ہو، قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، یا امورہ و صدوم کی بستیاں ہو، یا اہل مدین ہو، سب کی کہانی ہے کیا وہی حال اب کیا ہے، وہ مشرکین مکہ کا ہے، اور آج کیا ہے یہ ہمارا ہے کہ ہم نے رسول کی بات نہیں سننی، اللہ کی بات نہیں سننی، اپنے جرائم کو چھوڑنا نہیں، تو پھر حشر کیا ہوگا؟ خدا نہ خواستہ، فرمایا کفروا بآیات اللہ، ان سب نے انکار کیا اللہ کی آیات کا، فاخذہم اللہ بذنوبہم، بس پکڑ لیا انہیں اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان اللہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ بڑا طاقتور اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ سنت اللہ کا بیان آ رہا ہے، ذالک بان اللہ، اور یہ اس لیے کہ اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، اللہ ہرگز نہیں بدلتا وہ نعمت جو اس نے عطا کی ہو کسی قوم کو، حتی یغیروا ما بانفسهم، یہاں تک کہ وہ خود ہی اسے نہ بدل دیں۔ اللہ جو ہے ظلم نہیں کرتا، جب وہ خود نافرمانیاں کرتے ہیں اور جو ہے وہ نعمتوں کو برباد کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان پر عذاب لے آتا ہے۔ تو فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ آل فرعون کی مثال عبرت بیان ہو رہی ہے، کداب آل فرعون، جیسا کہ طریقہ تھا آل فرعون کا، فرعونیوں کا، وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور لوگوں کا جو نافرمان تھے ان سے پہلے بھی، کذبوا بآیات ربہم، ان سب نے تکذیب کی، جھٹلایا جو اپنے رب کی آیات کو، فأهلکناہم بذنوبہم، بس ہم نے ہلاک کر دیا ان سب کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، وأغرقنا آل فرعون، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو، وکلٌ کانوا ظالمین، اور وہ سب کے سب ظالم تھے۔ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا، تو اللہ تعالیٰ کا جو مقام ارفع ہے اور اعلیٰ ہے، اللہ کو اس کے بلند مقام سے نیچے لے آنا، بندوں کے ساتھ کر دینا، یا بندوں میں سے کسی کو اٹھا کے اللہ کے ساتھ ملا دینا، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو آگے پھر قانون قتال نمبر 7 آ رہا ہے، وعدہ خلافی کرنے والوں کو عبرتناک سزا دو۔ پس منظر میں یہود قبائل ہیں، انہوں نے میثاق مدینہ کر کے وعدہ کیا تھا کہ باہر سے جب بھی حملہ ہوگا مدینہ پر تو مسلمانوں کے ساتھ مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے، لیکن کئی حملے ہوئے لیکن انہوں نے کوئی اس وعدے کو پورا نہیں کیا، مزید یہ کہ مزید فساد برپا کیا، اور اس میں بنو قریظہ تو بہت ہی آگے تک نکل گیا، اور یہ غزوہ احزاب کے موقع پر جب سارا عرب آ گیا مسلمانوں کو قتل کرنے، تو انہوں نے کھلی بغاوت کر دی، اور قریب تھا کہ یہ حملہ ہی کر دیتے مسلمانوں کے اوپر کہ اللہ نے انہیں موقع نہیں دیا، اور وہ جو ہے باقی عرب جو ہے وہاں سے چلا گیا۔ تو یہ پس منظر ہے جس میں یہ آیات آ رہی ہیں۔ فرمایا ان شر الدواب عند اللہ، اور بے شک بدترین حیوان اللہ کے نزدیک، الذین کفروا، وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لاتے، الذین عاہدت منہم، یعنی وہ لوگ جنہوں نے عہد کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے، ثم ینقضون عہدہم من کل مرہ، پھر انہوں نے توڑ دیا اپنے کیے ہوئے عہد کو ہر مرتبہ، وہم لا یتقون، اور وہ پھر ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کا جو ہے ذکر آ رہا ہے کہ انہیں عبرت ناک سزا دی جائے، فاما، بس اگر آپ پائیں، تسقفنہم فی الحرب، انہیں موجود لڑائی میں، فشرد بہم من خلفہم، پھر ایسا بھرپور وار کریں انہیں ان پر کہ بتکا دیں جو ان کے پیچھے آنے والے ہیں۔ یہ شرد البعیر، یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ اونٹ بدک گیا، جب جانور نہایت خوفزدہ ہوتا ہے تو پھر کنٹرول میں نہیں رہتا، ایسا دم دبا کے ادھر بدک کر بھاگتا ہے کہ دیکھتا نہیں ہے کہاں جا رہا ہے۔ تو گویا وہی محاورہ یہاں استعمال ہو رہا ہے کہ اتنا شدید جو ہے ان پر وار کیا جائے کہ ان کے ساتھی بھی بدک جائیں، وہ جو ہے پھر آئندہ بدعہدی سے بچیں، لعلہم یذکرون، تاکہ انہیں نصیحت ہو، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خَيَانَةً، اور اگر آپ کو خوف ہو کسی قوم کی طرف سے بدعہدی کا، خیانت کا، فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو آپ پھینک دیجئے ان کی طرف معاہدہ بالکل برابری کی سطح پر۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اگر امن کا معاہدہ کیا ہوا ہے تو دونوں کو نبھانا چاہیے، اوپر اوپر سے امن کا معاہدہ اندر انگس تھے جو جڑیں کھود رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے اگر آپ کو ان سے مخالفت کا اندازہ ہے کہ اوپر سے تو پیس ٹاکس ہو رہی ہیں اور طائفے آ جا رہے ہیں اور امن کی آشا کی باتیں ہو رہی ہیں، اندر اندر سے فساد ہو رہا ہے، تو اگر آپ کو ان سے اندیشہ ہے کہ یہ معاہدے پر قائم نہیں ہے بلکہ اندر سے مکاریاں کر رہے ہیں، تو کہا جا رہا ہے یہ معاہدہ ان پر دے ماریں، کہیں کہ ہم سے ہمارا تم سے کوئی وعدہ نہیں ہے، منتر تم بےمانی کرتے ہو، تم ہمارے خلاف لگے ہوئے ہو، تم مسلمانوں کو ستاتے ہو، تم سے ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا من کا، یہ ہے صحیح بات، یہ بات صحیح نہیں ہے، اوپر سے تو ہاتھ ملا رہے ہیں من کی، اندر اندر پھر بدعہدی کر رہے ہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا ان اللہ لا یحب الخائنین، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا جو ہے خائنوں کو یا بدعہدی کرنے والوں کو۔ آگے قانون قتال نمبر 8 آ رہا ہے، جنگ کے لیے بھرپور تیاری رکھنی چاہیے۔ ولا یحسبن، اور ہرگز خیال نہ کریں، الذین کفروا سبقوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے کہ وہ نکل جائیں گے، یعنی اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، انہیں ہرگز یہ خیال نہیں کرنا چاہیے۔ انہم لا یعجزون، بے شک وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وعدوا لہم ما استطعتم من قوا، اے مسلمانوں تم تیار رکھو ان کفار کے لیے جتنا تم سے ہو سکے قوت کے اعتبار سے۔ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور بند کر رکھنے والے گھوڑے، آج کل گھوڑے نہیں ہیں تو ساز و سامان جو بھی جنگ کا ہے، ٹینک ہیں اور جہاز ہیں اور یہ سارے سامان جو ہے تیار رکھے جائیں۔ تُرْهِبُونَ بِهِ، تاکہ تم خوفزدہ کرو ان کے ذریعے سے، عدو اللہ و عدوکم، اللہ کے دشمنوں کو، اپنے دشمنوں کو، وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، اور کچھ دوسروں کو بھی ان کے علاوہ، لا تعلمونہم، جنہیں اے مسلمانوں تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ ان سے واقف ہے۔ اشارہ ہے کسرا اور قیصر کی طرف، ایران اور روم، یہ دو بڑی سپر پاورز تھیں، پرشین امپائر ہوتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اسی طرح رومن امپائر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جیسے ہمارے پچھلے اب چند سال پہلے روس اور امریکہ، یہ دو بڑی سپر پاور تھی دنیا کی، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رومی اور ایرانی، یہ دو بڑی طاقتیں۔ تو ان کی طرف اشارہ ہے کہ تم تیاری رکھو جنگ کی، کیونکہ رومیوں کی جو ہے وہ چاہتے ہیں، وہ تو پوری دنیا فتح کرنے میں کے ارادے سے تھے، اسی طرح ایرانیوں سے بھی اندیشہ تھا کہ وہ بھی حملہ کریں، تو فرمایا کہ تمہاری تیاری اس طرح کے سارے دشمنوں کو دور رکھے گی تم سے۔ ترغیب انفاق ہے، جب بھی جنگ کا معاملہ آتا ہے، اللہ کی راہ میں نکلنے کا معاملہ آتا ہے، تو اس میں مال اور صلاحیتیں اور وقت اور جان سب کا انفاق چاہیے ہوتا ہے، خرچ کرنا، انفاق کا مطلب ہوتا ہے لگانا، کھپانا، خرچ کرنا۔ فرمایا وما تنفقوا من شيء في سبيل الله، اور جو کچھ تم کسی چیز میں سے خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں، یوفا الیکم، تو پورا پورا اجر دیا جائے گا تمہیں، وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور ہم پڑھا ہے پیچھے عام قاعدہ یہ کہ ایک کا 10 گنا، اور سورہ بقرہ میں پڑھا ہے ایک کا 700 گنا، اور پھر بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے لیے چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں، تو جتنا خلوص ہوتا ہے، قربانی ہوتا ہے، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ بڑھا کر دیتے ہیں۔ آگے قانون قتال نمبر 9، یعنی مخالفین اگر وقتی صلح کرنا چاہیں تو ان سے وقتی صلح کی جا سکتی ہے، مکمل یعنی ہمیشہ کی صلح کفر اور اسلام کے درمیان نہیں ہو سکتی، حق اور جھوٹ صلح کر لیں آپس میں، سونا اور چاندی ایک ہی دام میں بکنے لگے، چور اور پولیس دونوں ایک ساتھ ہو جائیں تو پھر فساد برپا ہوتا ہے، اس لیے حق کو غالب آنا ہے اور کفر کو اور باطل کو مٹنا ہی مٹنا ہے۔ لیکن جب تک جنگ ہو رہی ہے، وقتی طور پر اسٹریٹجی کے طور پر اگر کبھی صلح کر لی جائے تو اس کی ممانعت نہیں ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی تھی جو وقتی صلح تھی۔ تو فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر وہ جھکیں صلح کے لیے، فَجْنَحْ لَهَا، تو آپ بھی جھک جائیں جو ہے اس صلح کی طرف، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، لیکن بھروسہ کیجئے اللہ پر، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرا رزق میرے نیزے کی انی کے چھاؤں میں رکھ دیا گیا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے ہمیں بس ایسے ہی ٹھنڈے ٹھنڈے گزر کے جو ہے وہ جنت مل جائے گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیسی قربانیاں دی۔ فرمایا وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اور اگر وہ ارادہ کریں دھوکہ دینے کا آپ کو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پیچھے آ چکا کہ پھر پھینک دیجئے ان پر معاہدہ، واپس کر دیں صلح کا یہ معاہدہ، اگر وہ اندر اندر سازشیں کر رہے ہیں تو کھلے عام اس سے انکار کر دیا جائے۔ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو کافی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اللہ، ہو الذی ایدک بنصرہ، وہی ہے جس نے تائید فرمائی آپ کی اپنی نصرت سے، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح مسلمانوں کی بھی اس اللہ نے تائید فرمائی۔ آگے بیان ہو رہا ہے دو آیات میں کہ ساتھیوں کے درمیان باہمی الفت اور محبت، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کر دینا یہ آسان کام نہیں ہے، لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی یہ نعمت حاصل نہیں ہو سکتی۔ آج ہمیں بھی یہ نعمت حاصل نہیں ہے، ہم کٹے ہوئے ہیں زبانوں میں اور جو ہے مختلف صوبوں میں اور مختلف رنگوں اور نسلوں میں تقسیم ہے، ایک دوسرے کے خلاف بغض ہے، تو یہ بغض کیسے دور ہوگا؟ یہ اللہ سے جڑنے سے دور ہو، پھر اللہ محبت پیدا فرمائے۔ ویسے بھی پاکستان میں کوئی ایک چیز مشترک نہیں تھی لوگوں میں، کوئی زبان بولنے والا ہے، کوئی کسی کا کوئی لہجہ ہے، کوئی کہیں کا رہنے والا ہے، کسی کی کیا تہذیب ہے، ایک ہی چیز کامن تھی ہمارے اندر، اور وہ کیا تھی؟ وہ یہ اسلام۔ اور اسی کا نعرہ ہم نے لگایا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو یہی آج بھی موقع ہے، آج بھی اگر یہ جتنا فساد بکھر چکا ہے اور ہر صوبہ علیحدہ ہونا چاہتا ہے، ہر قبیلہ علیحدہ علیحدہ ہونا چاہتا ہے، تو جوڑنے کا طریقہ آج بھی وہی ہے کہ ہم ایک اسلام کی طرف آ جائیں۔ اور یہاں پر بھی بیان ہو رہا ہے کہ یہ الفت اور محبت یہ اللہ ہی کے پیدا فرماتے ہیں۔ تو فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور الفت ڈال دی ہم نے ان کے دلوں میں، لو انفقتا ما فی الارض جمیعا، اور اگر آپ خرچ کر دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ زمین میں سب کا سب، ما الفتا بین قلوبہم، تو بھی آپ نہیں پیدا کر پاتے الفت ان کے دلوں میں، ولکن اللہ الف بینہم، اور لیکن اللہ ہی نے الفت ڈال دی ان کے درمیان، انہ عزیز حکیم، بے شک وہ اللہ زبردست ہے کمال حکمت والا۔ ورنہ اوس اور خزرج تو آپس میں شدید دشمنیاں تھیں، سالوں جنگیں رہتی تھیں آپس میں، لیکن اسلام نے انہیں شیر و شکر کر دیا ہے، بھائیوں کی طرح ہو گئے، سارے پچھلے دشمنیاں بھلا بیٹھے اور بھائیوں والی محبت آپس میں پیدا ہو گئی۔ تو فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، کافی اللہ آپ کے لیے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور ان کے لیے بھی جو پیروی کرنے والے ہیں آپ کے۔ ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ کافی آپ کے لیے اللہ اور وہ جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں، لیکن جو پہلا ترجمہ ہے یہ زیادہ راجع ہے، زیادہ بہتر۔ آگے پھر قانون قتال نمبر 10 آ رہا ہے، اور وہ ہے مومنوں کو قتال کے لیے رغبت دلائیں، انہیں ابھاریں، اس سے بڑی نیکی کیا ہوگی، تو انہیں شوق دلائیں جہاد کا۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرز المؤمنین علی القتال، ابھاریے مسلمانوں کو قتال کے لیے، این یکم منکم عشرون صابرون، اگر ہوں گے مسلمانوں تم میں سے 20 بھی ڈٹے رہنے والے، صبر کرنے والے، یغلبون مئتین، تو وہ غالب ہو جائیں گے 200 پر، یعنی ایک جو ہے وہ 10 کے برابر، و این یکم منکم مئۃ، اور اگر ہوں تم میں سے 100، یغلبوا الفا من الذین کفروا، تو وہ غالب ہوں گے 1000 پر ان میں سے جو کافر ہیں، ایک کے مقابلے میں یعنی 10۔ تو فرمایا بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَفْقَهُونَ، اور اس کی وجہ کیا ہے، یہ کفار کیوں مغلوب ہو رہے ہیں، ایک مومن 10 کے برابر کیوں ہیں؟ تو فرمایا اس لیے کہ یہ کافر جو ہے وہ عقل اور سمجھ نہیں رکھتے، انہیں یہی نہیں سمجھ کہ لڑائی اور شکست کس کے ہاتھ میں، کائنات کا خالق مالک کون ہے، اور کون جیتنے والا ہے، کون ہارنے والا۔ آگے پھر ہم جیسے لوگوں کا بھی ذکر آ رہا ہے، فرمایا الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ، اب تخفیف کر دیا اللہ نے تم پر سے، وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، اور وہ جانتا ہے کہ تم میں کمزور لوگ بھی ہیں، فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ، پھر اگر ہو تم میں سے 100 صبر کرنے والے، یغلبوا مئتین، تو وہ غالب ہوں گے 200 پر۔ صحابہ کرام کا کیا معاملہ تھا، ایک صحابی جو ہے وہ 10 پر بھاری، اب کہا کہ اب تم میں کمزوری ہے۔ ویسے یہ صحابہ کا جو آگے کا دور ہے، جب بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے اور کچے پکے لوگ بھی آ گئے، منافقین کا بھی ایک بڑا فرقہ جو ہے وہ ساتھ ہو گیا، جو احد کی لڑائی میں ویسے ہی نظر آ گیا کہ یہ جو ہے نام کے مسلمان ہیں۔ تو فرمایا کہ اب تم میں جو ہے وہ 100-200 کے برابر ہیں، یعنی ایک مسلمان آج بھی 2 کافروں کے برابر ہیں۔ اس سے پھر یہ جو آپ کے فقہا نے یہ اصول نکالا ہے کہ دشمن اگر مسلمانوں کے مقابلے میں ڈبل طاقت رکھتا ہو تعداد اور اسباب کے حوالے سے، تو جہاد فرض ہو جاتا ہے، قتال فرض ہو جاتا ہے، لیکن اگر دشمن کی طاقت ڈبل سے زیادہ ہو تو پھر وہ قتال جو ہے اس طرح فرض نہیں ہوتا۔ فرمایا وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ، اور اگر ہو مسلمان تم میں سے 100 صبر کرنے والے یغلبو میں آتے ہیں تو وہ غالب ہوں گے 200 پر، وہیں یکم منکم الف اور اگر ہو تم میں 1000 یغلبو الفین باذن اللہ تو وہ غالب ہو جائیں گے 2000 کفار پر اللہ کے اذن سے، واللہ مع الصابرین اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ 11واں قانون قتال آ رہا ہے، قیدیوں کو مت چھوڑو، انہیں اچھی طرح مارو، قیدی بناؤ ہی نہیں، پہلے انہیں اچھی طرح مارو، کیونکہ اگر تم قیدیوں کو چھوڑ دو گے دوبارہ آ جائیں گے جنگ کرنے۔ تو فرمایا ما کان لنبی، نہیں ہے شایان شان کسی نبی کے، ان یکون لہ اسرا کہ اس کے پاس ہو جنگی قیدی، حتی یسخنا فی الارض یہاں تک کہ وہ اچھی طرح غلبہ حاصل کر لے ملک میں، یریدون عرض الدنیا تم چاہتے ہو دنیا کا مال، واللہ یرید الاخرہ حالانکہ اللہ چاہتا ہے آخرت، واللہ عزیز حکیم اللہ زبردست ہے کمال حکمت والا ہے۔ پس منظر میں واقعہ اصل میں 70 بڑے بڑے سردار جو ہے کافروں کے وہ مسلمانوں کے قیدی بن گئے، اور انہیں کہاں رکھا گیا؟ مسجد نبوی۔ ہم نے تو مسجد کو صرف جو ہے نماز کا ایک مقام دیا، باقی کوئی درجہ نہیں دیا، ورنہ مسجدوں کا بڑا مقام، مسجد نبوی صرف پنج وقتہ نماز کی جگہ نہیں تھی بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت عظیم یونیورسٹی تھی جہاں اصحاب صفہ دن رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر دین سیکھتے تھے۔ وہ عدالت عظمیٰ تھی، 500 سے زیادہ مقدمات کے فیصلے آپ نے مسجد نبوی میں فرمائے۔ وہ جنرل ہیڈ کوارٹر تھی، یہ جو آگے غزوات اور سرایا اور ان سب کے جو مشقیں کی گئیں اور جو سوچ بچار پلاننگ کی گئی وہ سب جو ہے مسجد نبوی میں کی۔ مسجد نبوی پریزیڈینشیل ہاؤس تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کہاں تھا؟ مسجد نبوی کے ساتھ، اور کتنا بڑا گھر تھا، ہاتھ اس طرح پھیلائیں تو دیواروں کو لگتا تھا، اس طرح اٹھائیں تو چھت کو لگتا، جگہ اتنی تنگ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد پڑھتے تو سجدہ کرنے سے پہلے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کو اپنے پاؤں سے دباتے اور اماں عائشہ اپنے آپ کو سکیڑ لیتی تو اتنی جگہ بنتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرما لیتے۔ تو مسجد نبوی پریزیڈینشیل ہاؤس تھا، اسی طرح وہ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس بھی تھا، باہر سے جو وفود آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے انہیں کہاں ٹھہرایا جاتا تھا؟ مسجد نبوی۔ اسی طرح وہ اسٹیٹ پریزن یعنی حکومتی جیل بھی تھا مسجد نبوی۔ یہ بدر کے قیدیوں کو کہاں رکھا گیا تھا؟ مسجد نبوی میں رکھا گیا۔ اور پھر ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی کہ بھئی اب ان قیدیوں کا کیا کیا جائے، مختلف صحابہ سے مشورہ لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا مشورہ دیا؟ کہا کہ ان سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے، وہ نرم دل تھے، شفیق تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا مشورہ دیا؟ کہا کہ ان قیدیوں کو ان کے مسلمان رشتہ داروں کے حوالے کر دیا جائے تاکہ ہر آدمی اپنے رشتہ دار کو خود قتل کرے اپنے آپ سے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود رقیق القلب تھے اور شفیق تھے، تو آپ نے فدیہ لے کر ان قیدیوں کو رہا کر دیا۔ اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں حکمت بھی ہے اللہ کی۔ پہلی حکمت تو یہ نظر آتی ہے کہ اجتہادی خطا پر ویسے ہی ثواب کی اللہ تعالیٰ نے امید دلائی۔ اگر آدمی خود کوئی واضح حکم نہ ہو اور غور و فکر کر کے ایک نتیجے پر پہنچے، اگر غلطی ہے پھر بھی اس پر بھی ثواب ملتا۔ دوسرا یہ کہ ان کفار میں سے بہت سو کو ایمان لانا تھا، یہ ابھی قیدی بن کر آئے ہوئے تھے، لیکن ان میں سے بہت ساروں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق دی۔ ان میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، ابھی بدر میں قیدی بن کر آئے، بعد میں ایمان لے آئے اور بڑے جانشین رہے ہیں اسلام کے لیے، ایک یہ وجہ تھی۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فدیے کو بھی حلال قرار دینا، تو جو کچھ ہوا اللہ کی منشا سے ہوا۔ لیکن مسلمانوں کو یہاں وارن کیا جا رہا ہے، اصل میں سورہ محمد پہلے نازل ہو چکی تھی اور اس کی آیت نمبر 4 میں یہ حکم تھا کہ حتیٰ تزال حرب و اوزارہا، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے اس وقت تک قتل کرو۔ تو اصل میں ایک ہوتی ہے جنگ، ایک ہوتا ہے مارکا، جسے انگریزی میں کہتے ہیں وار اور بیٹل کے درمیان جو فرق ہوتا ہے۔ تو ایک چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوتی ہیں، ان کے نتیجے میں پھر پوری جنگ کا نتیجہ نکلتا ہے، کون جیتا کون ہارا۔ تو اللہ کا حکم یہ تھا کہ جب جنگ ختم ہو جائے، ایک آخری کامیابی مسلمانوں کو مل جائے، اس کے بعد جو ہے وہ تم قیدی پکڑنا۔ لیکن مسلمانوں نے لیا بیٹل، یہ بیٹل آف بدر ہے، بیٹل آف احد ہے، کہ جنگ ختم ہو گئی، شاید یہ جنگ ختم نہیں ہوئی تھی، مارکہ ختم ہوا۔ تو حکم یہ تھا کہ قیدی تو بناؤ ہی نہیں، انہیں پکڑو ہی نہیں، قتل کرو وہاں، ورنہ یہ واپس آ جائیں گے جنگ۔ تو یہ گویا یہاں کہا گیا۔ اور فرمایا ولو کتاب من اللہ سبق، اور اگر نا مقدر ہو چکا ہوتا اللہ کا حکم پہلے سے، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو پہنچتا جو کچھ تم نے لیا تھا یہ فدیے کے طور پر اس پر اللہ کی طرف سے تمہیں بڑا عظیم عذاب۔ فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، اب مسئلہ ہو گیا کہ یہ جو فدیہ لیا ہے اور قیدیوں کو چھوڑ دیا، اب اس کا کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کھاؤ اس میں سے بطور غنیمت جو تمہیں حاصل ہوا، یہ حلال اور پاکیزہ ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، بارواں حکم قتال آ رہا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ بس یہاں چار رکعت انشاءاللہ تراویح ادا کریں گے، معذرت خواہ ہوں تھوڑا سا وقت اوپر ہو گیا، چائے کا وقت آپ کا جو ہے 20 منٹ بعد اب ہوگا۔